السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: رجل من أهلكم يدعو الناس إلى الحق يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين. درود پڑھیے محمد و آل محمد. امام راحل بت شکن زمان، راہبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت روح اللہ الموسوی الخمینی کا 22واں یوم رحلت، آپ تمام حاضرین، مومنین کرام و جوانان عزیز اور تمام پیروان راہ ولایت و راہروان راہ حقیقت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. یہ سعادت ہے مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے اس بستی میں اور اس آبادی میں، سکندر آباد میں، میاں والی کے اس علاقے میں انتہائی با محبت، پر جذبہ و پر ولولہ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی، اور اس توفیق الہی پر بارگاہ خدا میں شکر گزار ہوں. خصوصاً اس گرم موسم میں کہ جہاں پر ایک طرف سے سورج کی تمازت اور موسم کی گرمی، اور دوسری طرف سے جو چیز بہت عیاں ہیں وہ واضح، وہ حاضرین اور مومنین کا جذبہ ایمان اور گرمی ولولہ و شور و عشق ایمانی ہے کہ یہ گرمی ولولے کی اور جذبے کی غالب ہے موسم کی گرمی کے اوپر. یہی مناظر ان مناسبتوں سے اپنے اندر بہت اہم پیغام رکھتے ہیں پوری دنیا کے لیے. ایک ایسی شخصیت کے روز رحلت و روز وفات 22 سال بعد پاکستان کی اس دور افتادہ بستی میں یہ صرف ایک مجلس ایصال ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس ایصال پیغام ہے پوری دنیا کے لیے. یہ مجلس اور یہ محفل پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگرچہ دنیا میں یہ سنت ہے کہ جب بھی کوئی پیشوا، کوئی راہبر اس دنیا سے اٹھ جائے، اس کی فکر، اس کا راستہ، اس کے افکار بھی اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ رہبر ہوتے ہیں جن کے پیروکار رہبر کے قدردان نہیں ہوتے، یا جن پیشواؤں کو بیدار امت نصیب نہیں ہوتی، لیکن جن رہبروں کو آپ جیسی بیدار امت نصیب ہو جائے، اگرچہ رہبر کی آنکھ اس دنیا سے بند ہو جائے، ایک خمینی کی آنکھ بند ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، امت کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، لیکن خمینی روح خدا ہے، روح خدا ایک بدن سے نکل کر پوری امت کے پیکر میں دوڑ گئی ہے۔ آج فرد فرد کے جسم میں روح خمینی موجود ہے، روح اللہ ہے خمینی، روح خدا، یہ روح اللہ امت کے پیکر میں موجود ہے، اور جب تک اس امت کا آخری فرد زندہ ہے، خمینی زندہ ہے۔ اور یہ امام کا فرمانا تھا کہ جب تک خمینی زندہ ہے، امریکہ چین کی نیند نہیں سو سکتا، اسرائیل سکھ کا سانس نہیں لے سکتا۔ ان مجالس کا پیغام ہے عزیزان من پوری دنیا کے اندر، کہ جس نور خدا کو بجھانے کے لیے تم نے، سب نے مل کر، شرق و غرب نے، عرب و عجم نے مل کر جس نور کو بجھانے کی کوشش کی، وہ صرف نہ یہ کہ بجھا نہیں، تم نے کوشش کی وہ ایران میں بجھ جائے، وہ نہ صرف ایران میں نہیں بجھا بلکہ لبنان میں فروزاں ہو گیا، اور نہ صرف وہ نور لبنان میں فروزاں ہیں بلکہ آج فلسطین کو نورانی کیے ہوئے ہے وہ بے فکر، اور آج سرزمین پاکستان اس فکر سے نورانی ہو رہی ہے۔ یہ نور جس کا محافظ خدا ہے، یہ ہرگز بجھ نہیں سکتا، یہ اسی صورت میں بجھ سکتا ہے کہ جب اس زمین کے اوپر سے معاذ اللہ نام خدا ختم ہو جائے، جب تک نام خدا باقی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ نور جو خمینی نے انقلاب اسلامی کی شکل میں شروع کیا، یہ نور اس وقت تک رہے گا جب تک وہ ذخیرہ خدا حضرت بقیت اللہ پردہ غیبت سے تشریف نہیں لے آتے، اور یہ امانت صاحب امانت لے نہیں لیتا، اس وقت تک یہ نور خدا جلتا رہے گا اور روشن رہے گا۔ عزیزان، یہ مجالس جو آپ برپا کرتے ہیں بہت عظیم مجالس ہیں، بہت عظیم فریضہ ہے یہ جو آپ نے انجام دیا اور آپ دے رہے ہیں انجام، جس کو، جس قوم کے اندر ایسے بیدار انسان موجود ہوں جنہیں اپنے رہبروں کی پہچان ہو، اپنے پیشواؤں کی پہچان ہو، ان کی راہ کی پہچان ہو، وہ ہرگز اپنے رہبروں کا راستہ مرنے نہیں دیتے، اس فکر کو مرنے نہیں دیتے۔ آپ کی خدمت میں میں نے ایک حدیث سرنامہ سخن قرار دی ہے، یہ حدیث امام ہفتم حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی، نورانی روایت ہے جسے بہت سارے محدثین نے اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے، اور ان جملہ محدثین میں سے مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے بہار الانوار میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے، توجہ فرمائیں، یہ حدیث امام ہفتم نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان فرمائی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند نے جو خود امام تھے انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اس حدیث میں، اس حدیث میں امام علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا ہے، آپ کا تذکرہ امام ہفتم کی زبان مبارک پر، پسند کریں گے آپ سننا کہ آپ کا تذکرہ امام معصوم کی زبان اطہر پر۔ ایک توفیق خدا نے ہمیں دی ہے کہ ہم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، پیغمبر اکرم کا ذکر کرتے ہیں، اور ہماری زبانیں نورانی ہوتی ہیں ذکر ائمہ اطہار سے، لیکن اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہمارا تذکرہ ان نورانی زبانوں پر ہو جائے، ہم آئمہ کا ذکر کریں، آئمہ کا مقام بڑھ نہیں جاتا، لیکن اگر آپ کا نام آئمہ کی زبان پر آ جائے آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ امام علیہ السلام نے آنے والے زمانوں کی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں رجل من اہل قم، اہل قم میں سے، قم کے رہنے والوں میں سے ایک مرد قیام کرے گا، قم کے رہنے والوں میں سے ایک مرد قیام کرے گا۔ توجہ فرمائیں ان الفاظ پر جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، چن چن کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ہر لفظ کے پیچھے حکمت موجود ہے۔ رجل ایک خاص محاورہ ہے ائمہ معصومین کے زبان پہ جب جاری ہوتا ہے یہ لفظ، عام طور پر رجل مرد کو کہتے ہیں اور مرآ عورت کو کہتے ہیں، عورت اور مرد کے لیے میل اور فیمیل ہر زبان میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں رجل جہاں پر عورت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے وہاں ایک خاص معنی بھی اس کا مراد دیا جاتا ہے۔ رجل یعنی وہ انسان جس کے اندر صفات مردانہ پائی جاتی ہوں، جس کے اندر مردانگی پائی جاتی ہو، اور یہ وہ انسان ہیں جن کی حسرت معصومین کو تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کر اپنی سپاہ اور فوج کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے خطبہ بیان فرمایا اور ان کی سرزنش کی، سرزنش یہ کی سپاہ امیر المومنین میں، علی علیہ السلام کی سپاہ میں، علی علیہ السلام کی فوج میں علی نے جب نگاہ کی، وہی جو داڑیوں اور مونچھیں رکھے ہوئے تھے اور سب مذکر تھے اور میل، ان سب کو خطاب کر کے حضرت نے کیا فرمایا کہ تم میں مجھے کوئی مرد نظر نہیں آتا، تم میں مجھے کوئی مرد نظر نہیں آتا، اگرچہ ان کی مونچھیں تھیں، ان کی داڑیاں تھیں، ان کے چہرے مردانہ تھے، وہ نر تھے، لیکن وہ مردانگی جو علی کی نظر میں تھی وہ علی کو ان کے اندر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس مردانگی کا نام ہے شجاعت، اس کا نام ہے غیرت، اس کا نام ہے حمیت۔ جب مرد کے اندر غیرت نہ ہو، جب مرد کے اندر شجاعت نہ ہو، جب مرد کے اندر بہادری نہ ہو، وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ اس لیے امیر المومنین نے خطاب کر کے کہا یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں سے ملتے جلتے چہروں اور شکلوں اور نامردوں، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں سے ملتی جلتی صورتوں اور نامردوں، تمہارے اندر کوئی مرد موجود نہیں ہے، تمہارے اندر صفات مردانہ موجود نہیں ہے۔ عزیزان، ہر معصوم کی حسرت و خصوصاً علی کی حسرت یہ تھی کہ علی کو کوئی مرد مل جائے، لہذا بعض ایسے موقع آ گئے جب علی کے ارد گرد جم غفیر تھا، لیکن علی نے جم غفیر میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف حسرت سے نگاہ کر کے کہا این این عمار، میرا عمار کہاں ہے؟ اس وقت امیر المومنین نے حسرت سے کہا میرا مالک اشتر کہاں ہے؟ اگرچہ وہ جو وہاں موجود تھے وہ سارے مذکر تھے، وہ میل تھے، لیکن علی ان کے اندر مرد ڈھونڈ رہے تھے، عمار یاسر جیسا مرد ڈھونڈ رہے تھے اور مالک اشتر جیسا مرد ڈھونڈ رہے تھے۔ مرد ائمہ کی حسرت ہیں کہ کاش ہمیں وہ انسان مل جائیں جن کے اندر صفات مردانہ پائی جاتی ہوں۔ اس لیے امام ہفتم یہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں قم میں سے ایک مرد اٹھے گا، ایک مرد اٹھے گا قم میں سے۔ قرآن مجید میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک آیہ مجیدہ کے اندر مومنین کو اسی طرح سے یاد کیا ہے، مومنین کے دو گروہ بنائے ہیں، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وہی آیا جو آپ کے اس سمت لکھی ہوئی ہے اس بینر کے اوپر، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ دوسری عورتیں ہیں، بلکہ اس کا جواب یہ ہے مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، یعنی دوسرے مرد نہیں ہیں، دوسرے نامرد ہیں. مرد کون ہیں؟ مرد مومن کون ہیں؟ مومن مرد کون ہیں؟ مرد مومن وہ ہے جو اللہ کے ساتھ عہد باندھتا ہے اور پھر اس عہد کو آ کر وفا کرتا ہے اور عہد کو وفا کرتے ہوئے اپنی گردن کٹا دیتا ہے. خدا نے قرآن میں ان کو مرد کہا ہے. مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ عہد کیا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا عہد وفا کر دیا اور کچھ وفائے عہد کی انتظار میں کھڑے ہیں. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، ان مردوں میں سے جنہیں قرآن نے یاد کیا. امام معصوم فرماتے ہیں امام حفتم کہ رجل من اہل قم، اہل قم میں سے ایک مرد اٹھے گا آنے والے زمانوں میں سے، اور وہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، حق کی منادی کرے گا، پوری دنیا کے اندر حق کی ندا دے گا. وہ جب ندائے حق اٹھائے گا تو ایک قوم بڑھ کر اس کی آواز پر لبیک کہیں گے. وہ قوم کون سی ہوگی؟ امام حفتم فرماتے ہیں وہ قوم یہ ہوگی، یجتمع معاہ قوم کزبر الحدید، ایک قوم بڑھ کر اس مرد اہل قوم کی آواز پر لبیک کہے گی، اور اس قوم کی صفت یہ ہوگی کہ اس قوم کے ارادے اہنی اور فولادی ارادے ہوں گے، نہ ٹوٹنے والے ادارے ارادے ہوں گے، نہ ٹلنے والے ارادے ہوں گے، نہ متزلزل ہونے والے اس کے عزائم ہوں گے. کزبر الحدید، سیسا پلائی ہوئی قوم ہوگی. خمینی کا ساتھی بننے کے لیے، خمینی کا پیروکار بننے کے لیے امام موسیٰ کاظم صفات بیان کر رہے ہیں کہ قوم خمینی کے اندر کیا صفات موجود ہوں گی. قوم خمینی کی صفات میں پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ کزبر الحدید، وہ اہم کی طرح ہوں گے، وہ فولاد کی طرح ہوں گے، ان کے ارادے اہنی ہوں گے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں لا تزلهم الرياح العواصف، اس قوم کے مقابلے میں آندیاں چلیں گی، طوفان اٹھیں گے، سونامیاں اٹھیں گی، لیکن کوئی طوفان اور آندھی ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں کرے گی، ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئے گی، ان کے قدم اکھڑیں گے نہیں، اس قدر مضبوط اور راسخ قدم والے ہوں گے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ولا یملون، یہ وہ قوم ہیں جو ہرگز تھکیں گے نہیں، یہ وہ قوم ہیں جو ہرگز خستہ نہیں ہوں گے، یہ وہ قوم ہوگی جو ہرگز ملال نہیں آئے گا. 32 سال سے جس قوم کو دنیا تھکانے کے در پہ ہوگی، تھکانے والے خود تھک جائیں گے، یہ قوم نہیں تھکے گی. یہ امام معصوم فرمانے پیروانے امام خمینی کے بارے میں. ولا یملون من الحرب ولا یجبنون، اور پیروان خمینی بزدل نہیں ہوں گے، پیروان خمینی بزدل نہیں ہوں گے. ایک صفت رسول اللہ نے فرمائی تھی، معیار و میزان قائم کیا تھا عزیزان، کچھ ہستیوں کو دین نے معیار قرار دیا ہے، علی علیہ السلام کو دین نے معیار قرار دیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اے علی، کبھی بھی مومن تجھ سے بغض نہیں کرے گا اور کبھی کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. کبھی بھی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور کبھی کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. کیوں علی میزان بن گئے؟ اس لیے کہ علی اس قدر راسخ ہے حب خدا کے اندر، علی اس قدر راسخ ہے بندگی خدا کے اندر کہ رسول اللہ کا فرمانا تھا خبردار، رسول اللہ کو معلوم تھا کہ میرے بعد میں آنے والے حالات کیسے ہوں گے، رسول اللہ نے اپنی امت کو خبردار کیا، خبردار مجھے معلوم ہے میرے بعد تم علی کو ستاؤ گے، میرے بعد تم علی کو اذیتیں کرو گے، میرے بعد تم علی کو پریشان کرو گے، مجھے معلوم ہے تم علی کی مخالفت کرو گے، لیکن رسول اللہ نے خبردار کیا تھا، خبردار علی کے مقابلے میں آ کر جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن ہرگز علی کو گالی مت دینا، علی کو گالی مت دینا، کیوں گالی نہ دینا؟ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں چونکہ علی فانی در ذات خدا ہے، جس نے علی کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی ہے، علی فانی در ذات خدا ہے۔ عزیزان اسی طرح اگر کوئی پیرو علی، اگر کوئی پیرو حسین ابن علی، اگر کوئی پیرو ولی خدا اس قدر ولی خدا کی سیرت پر عمل کرے اور اس کے اندر ذوب ہو جائے، اس کے اندر ذم ہو جائے، وہ بھی معیار بن جاتا ہے۔ شہید باقر الصدر، شہید عظیم القدر جن کو جانتے ہیں آپ سب، جن کو باسی حکومت نے، صدام نے بڑی بے دردی سے اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ شکنجے دے دے کر شہید کر دیا، یہ عظیم مجتہد، یہ عظیم اسلام شناس، یہ عظیم فلاسفر، یہ عظیم سکالر، یہ عظیم فقی جس کو دنیا نے مانا کہ جوانی میں فقاہت کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچا کہ شرق و غرب تسلیم ہو گئے اور اس کے علمی مقام کو مان لیا، شہید صدر کا یہ فرمانا ہے ذوبوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، خمینی میں اس طرح ضم ہو جاؤ جس طرح خمینی اسلام میں ضم ہو گئی۔ بعض لوگ معیار بن جاتے ہیں چونکہ اسلام کے اندر راسخ ہو جاتے ہیں، اسلام ان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے اور ان کو معیار بنا دیا جاتا ہے۔ عزیزان آج بھی یہ شخصیت ہمارے پاس معیار ہے، ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی جو اس وقت بہت عظیم شخصیات میں سے ہیں، عظیم فیلسوف، مفسر قرآن، فقی، مرجع تقلید، بہت عظیم شخصیت ہیں، خدا کی ایک نعمت ہے یہ ہستی کہ خدا و تبارک و تعالیٰ ان ساری نعمتوں کو ہمارے لیے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس استاد بزرگوار و استاد معظم کا یہ فرمانا ہے، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کا یہ فرمانا ہے کہ ابھی تک دنیا نے اس خمینی کو پہچانا نہیں ہے، ابھی تک امام کو پہچانا نہیں ہے۔ یہ عظیم مفسر فرماتے ہیں جس طرح قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں، خود قرآن گواہی دے رہا ہے، سورہ آل عمران میں قرآن کی گواہی ہے کہ قرآن میں دو طرح کی آیات اللہ نے نازل کی ہیں، آیات محکم و آیات متشابہ، آیات متشابہ آیات محکم کے ساتھ ملائی جائیں اور آیات محکم کے سائے میں ان کی تفسیر ہو سکتی ہے، اگر آیات متشابہ آیات محکمہ کی طرف نہ پلٹائی جائیں اور انہیں محکمات کی طرف پلٹائے بغیر ان کا معنی کیا جائے، قرآن کہتا ہے یہ زیغ ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، قرآن اس خدا اس قرآن کی پیروی اور تفسیر کو قبول نہیں کرتا جو آیات متشابہ کی جائے لیکن انہیں آیات محکم کی طرف نہ لوٹایا جائے۔ یہ عظیم استاد فرماتے ہیں جس طرح خدا کی آیات لفظی دو قسم کی ہیں، اسی طرح خدا کی آیات حقیقی و آیات عینی بھی دو طرح کی ہیں، آیات عینی دو طرح کی ہیں، کون سی؟ یعنی وہ اولیاء اللہ، وہ علماء، وہ فقہا، وہ ہستیاں، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، یا متشابہ ہیں یا محکم ہیں، اور خمینی اللہ کی آیت محکم ہے، آیت محکم ہے، یہ عالم محکم ہے، یہ فقیہ محکم ہے، یہ مجتہد محکم ہے، اور ہر دوسرا فقیہ جب نظریاتی طور پر اس فقیہ کی طرف پلٹے گا، اس کے افکار کو قبول کرے گا، اس فقیہ کو ہم قبول کر لیں گے، لیکن جس کے افکار خمینی کی طرف لوٹ کرنا آتے ہوئے، وہ آیت متشابہ کی طرح ہے، اس کی پیروی سے یہ ضروری نہیں کہ کسی کو ہدایت مل جائے، اس لیے کہ امام معصوم فرما رہے ہیں، یوں نہیں کہ مجھ جیسے ایک طالب علم خمینی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہو، امام معصوم فرما رہے ہیں کہ رجل من اہل قم، قم میں سے ایک مرد اٹھے گا، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، ایک قوم اٹھ کر اس کی آواز پر لبیک کہے گی، اس قوم کی صفات میں سے یہ ہوگا کہ وہ زبر الحدید کی طرح ہوں گے، وہ اہنی اور فولادی ارادے والے لوگ ہوں گے، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں گے، وہ ہرگز تھکیں گے نہیں، وہ ہرگز بزدلی نہیں دکھائیں گے، وہ ہرگز ڈریں گے نہیں، وہ ہرگز جھکیں گے نہیں، وہ بڑے سے بڑے شیطان کے سامنے بھی ایک قدم پسپا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آج ساری دنیا حیران ہے، پاکستان میں بھی بعض اوقات صحافی اور غیر صحافی یا خطبہ مثالیں دیتے ہیں ایرانیوں کی کہ اس وقت پوری دنیا کا دباؤ ایرانی حکومت کے اوپر اور ایرانی حکمرانوں کے اوپر موجود ہے، پوری دنیا نے دباؤ ڈالا ہوا ہے، مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اقتصادی بائیکاٹ، سیاسی بائیکاٹ، معیشتی بائیکاٹ، تجارتی بائیکاٹ، ہر طرح کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، علمی سطح پر بائیکاٹ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ایران کے بائیکاٹ کی حالت ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ ایرانی جہاز اڑ کر جب یورپی ممالک میں جاتے ہیں انہیں وہ فیول نہیں دیتے، اپنے ایئرپورٹ پر پٹرول نہیں دیتے کہ ایران پر پابندیاں ہیں۔ یعنی ایک ایرانی جہاز جب پہنچتا ہے، لندن پہنچتا ہے، جرمنی پہنچتا ہے، اسپین پہنچتا ہے، اٹلی پہنچتا ہے، وہ اس کو فیول نہیں دیتے، پٹرول نہیں دیتے، کہتے ہیں پابندی لگی ہوئی ہے آپ کے اوپر۔ اس حد تک جس قوم کے اوپر پابندیاں عائد کر دی گئی ہوں، جس قوم کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہو، لیکن اس بائیکاٹ کے سائے میں وہ قوم آج ایٹمی طاقت بھی بن گئی ہے، وہ قوم ایٹمی طاقت بھی بن گئی ہے، اس قوم نے اپنا دفاعی سٹرکچر بھی بنا لیا ہے، اور وہ قوم اس بڑے شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی ہے، اور اس سے پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہے، اس سے نبرد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہی شیطان اکبر کہ جس نے پاکستان کے ایک جرنیل کو، وہ جرنیل بھی جس نے قوم کا مال کھا کر 32 سال کمانڈو ٹریننگ لی تاکہ ملک بچائے، قوم کی عزت بچائے، اس جرنیل کو ایک ٹیلی فون آیا واشنگٹن سے، ایک ٹیلی فون آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا ہمارے سامنے تسلیم ہو جاؤ یا تمہیں پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے۔ ایک 3 منٹ کی انٹرنیشنل کال پر ایک کمانڈو جرنیل ہتھیار پھینک دیا اور جھک گیا اور قوم کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایک کمانڈو جرنیل نے کمانڈو ٹریننگ لی ہوئی تھی، جس کو نہ ڈرنے کی تربیت دی گئی تھی، جس کو اتنا بیت المال کھلایا گیا تھا، جس کو پوری قوم کا بجٹ کھلایا گیا تاکہ اگر کوئی دشمن دھمکی دے تو انہیں دھمکی میں نہیں آنا، اس کو اسی لیے پالا گیا تھا کہ دھمکی میں نہیں آنا۔ لیکن آج آ کر دیکھو ایک ٹیلی فون کال پر جھکنے کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے، آج پوری قوم وہ سزا بھگت رہی ہے، اور ادھر سے نہ صرف ٹیلی فون آتا ہے بلکہ 24 گھنٹے مسلسل ہر ایک بیٹھ کر دھمکیاں دے رہا ہے، تڑیاں لگا رہا ہے، گیدڑ بھبکیاں بھیج رہا ہے، لیکن سب کچھ سننے کے بعد ان کی تمام گیدڑ بھبکیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری پابندیوں کے باوجود ہم نے خلا میں سیٹلائٹ چینل بھی بھیج دیا ہے، ہم نے اپنا میزائل سٹرکچر بھی بنا لیا ہے، ہم ایٹمی پاور بھی بن گئے ہیں، ہم نے مائکرو بیالوجی کی ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی ہے، ہم اس وقت دنیا کی بڑی ترقی یافتہ قوموں میں بھی قدم رکھ رہے ہیں۔ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس کو امام موسیٰ ابن جعفر کہتے ہیں، یہ وہ قوم ہے جو ہرگز بزدلی نہیں دکھائے گی۔ عزیزان، خدا جب خدا ہر ایک کو خمینی نہیں دیتا، ہر قوم کو خمینی نہیں دیتا، خمینی جیسے لیڈر کو برداشت کرنے کے لیے قوم کے اندر یہ صفات ہونا ضروری ہے، یہ صفات قوم کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جب قوم کے اندر یہ صفات ہو، خدا انہیں ایسا لیڈر دے دیتا ہے جو آہنی ارادے والی قوم ہو، جو نہ جھکنے والے ہوں، جو بزدلی نہ دکھائیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں ان کی ایک صفت یہ، وہ علی اللہ یتوکلون، یہ وہ قوم ہوں گے جو اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ توجہ فرمائیں، امام خمینی نے جو انقلاب کامیاب کیا، کبھی بھی نہیں کہا امام نے یہ میرا کارنامہ ہے، یہ میں نے کیا ہے، کبھی بھی نہیں کہا اس قوم نے کیا ہے۔ جب بھی انقلاب کا نام آیا، امام نے فرمایا یہ خدا نے انقلاب کامیاب کیا، یہ اللہ نے انقلاب کامیاب کیا ہے۔ میں نے امام کے ایک خطبہ یا ایک انٹرویو پڑھا جو انقلاب کی کامیابی کے قریب ایام میں پیرس میں جب امام تیاری کر رہے تھے تہران آنے کی، وہ دن بزرگوں کو یاد ہوں گے، جوانوں کو یاد نہیں ہوں گے، ایک عجیب سما تھا، ایران کے اندر مارشل لا تھا، کرفیو نافذ تھا، شاہپور بختیار وزیراعظم تھا، اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جہاز ایران کی حدود کے اندر داخل ہوگا ہم اس کو ہٹ کریں گے، اس کو گرا دیں گے۔ ادھر سے ملک کے اندر کرفیو نافذ ہے اور حکومت کا یہ اعلان ہے، اور ادھر سے رہبر انقلاب تیاری کر رہے ہیں ایران آنے کے لیے۔ جہاز تیار ہو گیا، امام جہاز پر چڑھنے کے لیے تیار ہوئے، فرانس کے مشہور اخبار لیمونڈ کا خبر نگار رپورٹر آتا ہے، آ کر امام سے انٹرویو کرتا ہے، آ کر امام کو کہتا ہے کہ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جہاز تہران پہنچ جائے گا؟ امام نے کہا مجھے نہیں معلوم، کہا مجھے نہیں معلوم یہ جہاز تہران پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ اس نے پوچھا کیا آپ تہران پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ امام نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا کیا آپ شاہپور بختیار کی حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ امام نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا کیا آپ اسلامی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ امام نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ ہنس کے، تمسخر آمیز طریقے سے ہنس کے کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، ساری دنیا جس لیڈر کی طرف آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں تہران پہنچوں گا یا نہیں، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ شاہ کی حکومت گرے گی یا نہیں، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ انقلاب کامیاب ہوگا یا نہیں، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ آیا اسلامی حکومت قائم ہوگی یا نہیں۔ کہتے ہیں عجیب لیڈر ہیں آپ، ساری دنیا کی نگاہیں آپ پہ لگی ہوئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہو آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو امام نے مسکرا کے اس کو جواب دیا کہ بندہ خدا، تو جتنے سوال کر رہا ہے ان میں سے ایک سوال بھی مجھ سے مربوط نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے سوال تو اللہ کے کاموں کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ یہ تو اللہ کے کام مجھ سے پوچھ رہا ہے، یہ جہاز تہران پہنچے گا یا نہیں یہ خمینی کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ طاغوت کی حکومت گرے گی یا نہیں یہ خمینی کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ آیا انقلاب کامیاب ہوگا یا نہیں یہ خمینی کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ آیا اسلامی حکومت قائم ہوگی یا نہیں یہ خمینی کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کے کام مجھ سے پوچھ رہا ہے، مجھے کیا معلوم، اللہ سے جا کر پوچھ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ تو میرے کام مجھ سے پوچھ، میرے کام مجھ سے پوچھ، میں تجھے بتاتا ہوں میرا کام کیا ہے۔ میرا کام آخری قطرہ خون تک اس تحریک کو جاری رکھنا ہے۔ وہ قطرہ خون جہاز میں گرے، وہ قطرہ خون تہران میں گرے، وہ قطرہ خون راستے میں گرے، وہ قطرہ خون جہاں بھی گرے، خمینی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے آخری قطرہ خون تک اس راہ کو جاری رکھوں گا میں۔ وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ عزیزان، ابھی دیکھیے آپ کے ملک میں ایبٹ آباد ڈرامہ رچایا گیا، پوری قوم کو ذلیل کیا گیا، مسلح افواج کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا۔ اسی طرح کا مشابہ واقعہ اسی شیطان اکبر نے انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد انجام دیا، جب ایرانی پیرو خط امام اسٹوڈنٹس نے امریکی سفیروں کو، جاسوس جو تہران میں سفارت خانے میں تھے، ان کو یرغمال بنا لیا۔ ان یرغمالوں کو آزاد کرانے کے لیے امریکہ نے ایک اسپیشل ڈیلٹا فورس تیار کی تھی، اور وہ لوگ آئے اپنے یرغمالی آزاد کرانے کے لیے۔ انہوں نے مشہد کے قریب طبس میں آ کر اپنے جہاز اتارے، بہت سپر ماڈرن مشینری کے ساتھ آئے تھے یہ لوگ آئے طبس میں، صحرا میں اترے، اور ظاہر ہے کہ پوری سٹڈی کر کے آئے تھے، پورا پلان بنا کے آئے تھے یعنی پہلے سے موسم کی پیشن گوئی کر کے آئے تھے کہ موسم کیسا ہوگا. اس قسم کے آپریشن پوری مکمل تیاری کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی معلومات کے مطابق اس علاقے میں کسی قسم کی کوئی موسمی خرابی کا امکان نہیں تھا. یہ تبس میں آئے, تبس میں آ کر اترے, اتر کے جب دوبارہ اڑنے کے لیے تیار ہوئے ناگہان ریت کا طوفان شروع ہو گیا. اس ریت کے طوفان کی وجہ سے ان کے ہیلی کاپٹر اور جہاز ٹکرائے اور آدھے سے زیادہ وہیں پر نابود ہوئے, باقی بھاگ گئے, باقی بھاگ گئے اور کامیاب نہیں ہوئے. اب آپ توجہ کریں کہ ایک وہ ملک تھا, یہی شیطان اکبر اسی شیطانی فورس کے ذریعے سے, یہی ابراہ زمان, یہی لشکر فیل, ابراہ لشکر فیل لے کر یہ آیا سرزمین ایران پر. اس نے چڑھائی کی, خدا سارے ایرانی سوئے ہوئے تھے, کسی کو پتا نہیں تھا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کیا ہو رہا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ریت کے ذروں کو حکم دیا, ریت کے ذروں نے اس ابراہ کو نابود کر دیا. لیکن یہاں پر ایبٹ آباد میں وہ آئے, اتنی دور سے باؤنڈری کراس کر کے آ کر اپنا ڈراما رچا کر اور پھر اس کے بعد ملک سے باہر بھی چلے گئے, پوری دنیا میں قوم کو بھی رسوا کر گئے, افواج کو رسوا کر گئے, حکومت تو پہلے سے رسوا بیٹھی ہوئی ہے, جو رسوا نہیں تھے ان کو بھی رسوا کر کے چلے گئے. کیوں یہاں پر کچھ نہیں ہوا؟ کیوں یہاں پر کچھ نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ خدا اپنے جنود ابابیل کو اور ریت کے ذروں کو اور ہواؤں کو اس وقت بھیجتا ہے ابراہ کے فیل کے مقابلے کے لیے کہ جب وہاں پر موجود لوگوں کا اللہ پر ایمان ہو. میں آپ کو دلیل سے عرض کرتا ہوں, مطلب آپ کو یاد ہے جب ابراہ آیا, قرآنی واقعہ سورہ فیل جہاں پر نازل ہوئی, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اصحاب فیل یعنی ابراہ کا لشکر یمن سے آیا کعبہ کو ویران کرنے کے لیے, راستے میں ویرانی مچاتا ہوا, تباہی مچاتا ہوا, لوٹتا ہوا. جب یہ مکہ کے قریب پہنچا, مکہ کے قریب اونٹ تھے موجود جناب عبد المطلب کے, ان اونٹوں کو اس نے پکڑ لیا, چوری کر لیا. عبد المطلب کو پتا چلا میرے اونٹ اس نے چرا لیے ہیں, گئے جا کر ابراہ سے مل کر کہا کہ میرے اونٹ واپس کرو. کہا آپ کون ہو؟ کہا میں قریش کا سردار ہوں, میں مکہ کا رئیس ہوں, میں کعبہ کا چابی بردار ہوں, میں اس علاقے کا رئیس و سرپرست ہوں. ابراہ حیرت سے پوچھنے لگا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ منت سماجت کرنے آئے ہو تاکہ میں تمہارا کعبہ ویران نہ کروں, آپ تو کعبہ کی بات ہی نہیں کر رہے, آپ تو کعبہ کی حفاظت کے لیے مجھ سے کوئی تقاضا نہیں کر رہے, درخواست نہیں کر رہے, بلکہ صرف اپنے اونٹ مانگ رہے ہو. اس وقت جناب عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ جناب عبد المطلب نے یہ جواب دیا, انا رب الابل وللبیت رب, میں اونٹوں کا مالک ہوں, کعبہ کا مالک موجود ہے, کعبہ کا مالک موجود ہے. اس وقت خدا نے کیوں ابابیل کو بھیجا؟ اس لیے کہ عبد المطلب کا رب کعبہ پر ایمان تھا, رب کعبہ پر ایمان تھا. آج اگر پاکستان جن حکمرانوں کا اور ان ذمہ داروں کا اگر ذرہ برابر اللہ پر ایمان ہوتا, خدا ان کو اس رسوائی سے بچا لیتا, آج یہ ابراہ یہاں پر سرنگون ہو جاتا. یہ اس قوم کے ایمان کا امتحان ہوا ہے, ان حکمرانوں کے ایمان کا امتحان ہوا ہے اور معلوم ہو گیا ان کے اندر ذرہ برابر ایمان نہیں ہے, ان کے اندر ایمان نہیں ہے, انہوں نے تاغوت کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. عزیزان, رجل قوم اور اس کی قوم بننا یہ معمولی کام نہیں ہے. ان ایام میں, ایام رحلت امام میں چند اور جگہ پر بھی توفیق نصیب ہوئی مجالس سے گفتگو کرنے کے لیے, جو موضوع وہاں بیان کیا اور اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, وہ ہے عصر امام, عصر امام خمینی. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ عصر امام خمینی میں زندہ ہیں. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, ان عزیز جوانوں کو عرض کرتا ہوں کہ ایک نعمت عظیم جس پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اے پروردگار, تیرا شکر اس نعمت پر کہ تو نے ہمیں عصر امام خمینی میں پیدا کیا ہے. یہ شکر نعمت کہاں سے سیکھا؟ یہ شکر نعمت مقتدائے خمینی سے سیکھا، پیشوائے خمینی سے سیکھا. ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ امام خمینی اس وقت سمجھ آ جاتے ہیں جب حسین ابن علی سمجھ میں آ جائیں. امام خمینی خود فرماتے ہیں ما حرج داریم سید الشہداء داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حسین ابن علی کے طفیل ہے. سید الشہداء نے دعائے شریف افتتاح میں، امام علیہ السلام کی دعائے عرفہ میں، افتتاح نہ دعائے عرفہ جو مستحب ہے، روز عرفہ پڑھتے ہیں حجاج کرام، عام مومنین بھی جو حج پر مشرف نہ وہ بھی پڑھتے ہیں، بہت نورانی و عرشی دعا ہے. اس دعا کے اندر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار اس نعمت پر تیرا شکر کہ تو نے مجھے جاہلیت کے زمانے میں پیدا نہیں کیا بلکہ میری ولادت سے پہلے مدینہ کی سرزمین کو شرک و کفر سے پاک کیا، شرک و کفر کی پلیدی سے پاک کیا اور پھر وہاں پر حسین کی ولادت کو پسند کیا. اس نعمت پر میں تیرا شکر گزار ہوں. یعنی حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار عصر نبی میں پیدا ہونے کی نعمت پر تیرا شکر گزار ہوں. توجہ فرمائیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کو حسین کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدایا تجھے حسین کا واسطہ، امریکہ کا ویزا مل جائے. اللہ کو پاک ترین ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ اے پروردگارا ان پاک ہستیوں کا واسطہ ہمیں ناپاک سرزمینوں کے ویزے دے دے. ان پاک ہستیوں کے مزاروں پہ حاضر ہوتے ہیں، ان پاک ہستیوں کے حرم میں جاتے ہیں اور جا کر دعا مانگتے ہیں پروردگارا اس کربلا کا واسطہ مجھے انگلینڈ کا ویزا دے دے. حسین کیا فرماتے ہیں؟ اے پروردگار تیرا شکر کہ میری ولادت سے پہلے تو نے شرک و کفر کو پاک کیا. یہ حسین کی ولادت کا انتظام کیا تو نے، حکومت اسلامی کا پرچم لہرایا، حکومت ولایت و حکومت رسالت برپا کی، حکومت و آئین الہی برپا ہوا، پھر حسین ابن علی کی ولادت ہوئی. عزیزان عصر خمینی میں پیدا ہونا سعادت ہے لیکن ساتھ ہی مشکل بھی ہے، چونکہ عصر خمینی میں جو پیدا ہوا اس پر اتمام حجت ہو چکی ہے، اس پر حجت تمام ہو چکی ہے، چونکہ امام نے آ کر حق کو بیان کر دیا، ندائے حق اٹھا دی، ہر کان تک پہنچا دی، ہر فریاد پہنچا دی. اس عصر کو سمجھنا ضروری ہے. ہم عموماً زندگی گزارنے کے لیے شہروں کا انتخاب کرتے ہیں لیکن ایک نقطے سے غافل ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے عصر کا انتخاب نہیں کرتے. کس عصر میں زندگی بسر کرنی ہے؟ اس وقت کئی عصر موجود ہیں. اس وقت عصر مغرب بھی موجود ہے، اس وقت عصر ہند بھی موجود ہے، تہذیب ہند بھی موجود ہے، اس وقت عصر فساد و فاشا بھی موجود ہے، اس وقت عصر ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، اس وقت عصر سائنس بھی موجود ہے، اس وقت عصر تجدد بھی موجود ہے، اس وقت عصر تمدن بھی موجود ہے اور اس وقت عصر خمینی بھی موجود ہے. آپ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک شہر کا انتخاب کر لیا لیکن اپنی زندگی گزارنے کے لیے عصر کا انتخاب کرو. خدا ون تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان انبیاء کا ذمہ یہ نہیں لگایا کہ تم نے جا کر شہر آباد کرنے ہیں بلکہ انبیاء کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جا کر عصر آباد کرنے ہیں. ہر نبی نے اپنے زمانے کا عصر بنایا، ایک خاص عہد بنایا، عہد نوح، لیکن قوم نوح نے عہد نوح میں زندگی بسر نہیں کی. عہد ابراہیم، عہد موسیٰ، عہد عیسیٰ، عہد رسول اللہ، عہد ائمہ، امتوں نے بنو امیہ کے عہد میں رہنا پسند کیا، ائمہ اطہار کے عہد میں رہنا پسند نہیں کیا. درس امام صادق کے پیچھے پڑھتے تھے لیکن عہد بنو امیہ کا تھا. آج غور کریں ذرا آپ، ہماری زبانوں پر ذکر ائمہ کا ہو، ذکر نبی کا ہو، درود و سلام نبی پر بھیجیں لیکن عہد نبی کا نہ ہو، عصر نبی کا نہ ہو، عصر ائمہ کا نہ ہو. امام خمینی نے عہد نبوی کو زندہ کیا، امام خمینی نے عہد ائمہ کو زندہ کیا، عہد انبیاء کو زندہ کیا. اس عہد کو اپناؤ، اس عہد کی خصوصیات کو اپناؤ. اس عہد کی خصوصیات میں کچھ پہلے عرض کر چکا ہوں جن کو آپ نیٹ سے انٹرنیٹ سے کر سکتے ہیں پیگیری ان مجالس کی. عصر ایمان ہے، عہد امام خمینی کی ایک خصوصیت یہ کہ یہ عصر ایمان ہے. عصر دین ہے، عصر طاغوت شکنی ہے، یہ عصر مبارزہ با استکبار ہے، عصر بیداری ملت ہے. عزیزان، یہ عصر امام خمینی کی خصوصیات ہیں. کسی عہد میں داخل ہونے کے لیے ان خصوصیات کو اپنانا ہے جو بانی عہد نے اس عہد کے اندر رکھی ہیں. عہد امام حسین میں آنے کے لیے ان خصوصیات کو اپنانا ضروری ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ایجاد کی ہیں. صرف نام حسین لینے سے عہد حسین میں نہیں چلے جاتے. اس لیے اس وقت بہت سارے لوگ تھے جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا، کوفہ میں لوگوں کی زبانوں پر نام حسین تھا، حسین کو خط بھی لکھے، خط لکھ کے بلایا بھی، لیکن کربلا نہیں آئے. یہ کون لوگ تھے جو نام حسین کے ذریعے جنت جانا چاہتے تھے لیکن عصر حسین میں نہیں آنا چاہتے تھے؟ کوفہ میں رہ کر نام حسین لے کر، نام حسین لے کر بہشت کمائی جا سکتی ہے، لیکن عصر حسین میں جانے کے لیے کربلا آنا پڑتا ہے. عصر حسین میں داخل ہونے کے لیے کربلا آنا پڑتا ہے. کوفہ میں رہتے ہوئے وقت نہیں، میں زیادہ خصوصیات اس عصر کی عرض کروں، 30-35 کے قریب خصوصیات ہیں، ایک ہی ظاہراً آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا. یہ وہ جو گنی ہیں، یہ وہی خصوصیات ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں دوسری مجالس کے اندر. عزیزان، امام خمینی نے اس عصر کا نام، وہ عصر جو خود امام نے رکھا، عصر امام خمینی، جس کی بنیاد امام خمینی نے ڈالی، وہ عہد جو امام خمینی نے بنایا، اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت تھی کہ امام نے اس عصر کو فرمایا یہ عصر اقوام ہے، یہ عصر ملت ہا ہے، عصر ملل ہے، یہ قوموں کا زمانہ ہے. چونکہ بہت سارے زمانے گزرے ہیں جن میں اقوام کا کوئی رول نہیں تھا، عوام کا کوئی رول نہیں تھا، بلکہ عوام حیوانوں کی طرح، ریوڑوں کی طرح ہانکے جاتے رہے، ان کے اوپر دباؤ کے ذریعے سے حکومتیں کی جاتی رہیں اور ان کی گردنیں جھکانے پر سارا زور رہا. عوام کا کبھی بھی کسی مسئلے میں کوئی رول نہیں رہا. ایسے سسٹم دنیا میں موجود ہیں. آمریت اس نظام کا نام ہے جس میں عوام کا کوئی رول نہیں ہے. شہنشاہیت اس نظام کا نام ہے جس میں عوام کا کوئی رول نہیں ہے. دستوریت وہ نظام ہے جس کے اندر عوام کا کوئی رول نہیں ہے. بعد میں ایک اور نظام 200 سال پہلے سے جو رائج ہوا، جس کا نام جمہوریت رکھا گیا. جمہوریت بظاہر وہ نظام بنایا گیا جس کے اندر عوام کا ایک رول ہے، لوگوں کا رول ہے، اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے خطے کے اندر، حکومت کے اندر، نظام کے اندر، سسٹم کے اندر، اقتدار کے اندر، اختیارات کے اندر، وسائل کے اندر عوام کا ایک رول منظور کیا گیا ہے. لیکن یہ جمہوریت در حقیقت علامہ اقبال نے سب سے بہتر سمجھا جمہوریت کو. علامہ اقبال جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا کی، خدا نے ہر خطے میں ایک بالغ انسان پیدا کیا ہے، ایک بالغ انسان پیدا کیا ہے، باقی انسان پیدا کیے جن کو چارہ نظر آتا ہے. بھینس کو اگر آپ بازار میں لے جائیں اور اس کو حلوائی کی دکان پہ لے جائیں، اس کو جیولری کی دکان پہ لے جائیں، بھینس کو جیولری کی دکان پہ کچھ نظر نہیں آتا، مایوس ہو کر جیولری کی دکان سے واپس آ جاتی ہے بھینس. کیوں؟ اس لیے کہ بھینس کے اندر جو خدا نے صلاحیت رکھی ہے وہ گولڈ کو سمجھنے کی نہیں ہے، سونے کو سمجھنے کی نہیں ہے، وہ جیولری کو سمجھنے کی نہیں ہے، بلکہ بھینس کو صرف ایک صلاحیت دی ہے، وہ یہ کہ چارہ سمجھ سکتی ہے، چارے کو دیکھ سکتی ہے، چارے کو پرکھ سکتی ہے. لہذا اگر بھینس کو جیولری کی دکان پہ لے جائیں، مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ آئے گی، لیکن اگر اس کو کسی گندی نالی پہ لے جائیں جہاں پر چارہ ہوگا ہوا ہو، وہ وہاں پر بڑی رغبت کے ساتھ جا کر کھائے گی. اسی طرح خدا نے انسانوں کو پیدا کیا، کچھ انسان ایسے ہیں جنہیں خدا نے فرمایا ہم نے انہیں آنکھیں دی دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے انہیں کان دیے سنتے نہیں ہیں، ہم نے انہیں عقلیں دی یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا اولئک ہم کل انعام بل ہم ازل، یہ مویشی ہیں بلکہ مویشیوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں ہم دکھانا چاہتے تھے یہ وہ دیکھ نہیں رہے، جو چیزیں ہم سنانا چاہتے تھے یہ وہ سن نہیں رہے، جو کچھ ہم انہیں سمجھانا چاہتے تھے یہ وہ سمجھ نہیں رہے۔ فرمایا یہ حیوانوں کی طرح ہیں، حیوانوں سے بدتر ہیں۔ عزیزان، روٹی کسی انسان کو سمجھ میں آ جائے، روٹی دیکھ کر سمجھ جانا یہ روٹی ہے، یہ انسانیت کا معیار نہیں ہے۔ کھانا سمجھ جانا یہ انسانیت کا معیار نہیں ہے۔ نوٹوں کی گڈی سمجھ لینا، گٹھڑی سمجھ لینا، اتنے نوٹ ہیں، یہ انسانیت کا معیار نہیں ہے۔ دیگوں کی دیگیں خالی کر دینا یہ انسانیت کا معیار نہیں ہے۔ انسانیت کا معیار بصیرت ہے۔ لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں عقل تو سب کو دی لیکن بصیرت ایک آج انسان کو دی۔ برصغیر کے اندر ایک انسان کو اللہ نے بصیرت دی، اس کا نام ہے اقبال۔ اس نے اپنی بصیرت سے ہر چیز کو سمجھا، اس نے کربلا کو بھی سمجھا، اس نے مصطفیٰ کو بھی سمجھا، اس نے حسین کو بھی سمجھا، اس نے اپنی قوم کو بھی سمجھا اور اپنی قوم کے لیے رائے حل کو بھی سمجھا اور رائے حل بتا کے بھی گیا، لیکن قوالوں کے علاوہ کسی نے اقبال کو نہیں سمجھا۔ قوالوں نے اقبال کو لیا اور زندہ رکھا ہوا ہے۔ اقبال بابصیرت انسان، آگاہ انسان، شعور ملت تھا اقبال۔ وہی پیغام جو اقبال نے سرزمین پر دیا، زبان بدل بدل کے دیا، کبھی اردو میں دیا، کبھی فارسی میں دیا، کبھی کس زبان میں دیا کہ شاید کوئی زبان میری قوم کو سمجھ میں آ جائے، شاید کوئی زبان اس کو سمجھ میں آ جائے۔ علامہ اقبال نے جمہوریت کو بھی سمجھا کہ جمہوریت کیا ہے، ایک تماشا ہے۔ جمہوریت ایک تماشا ہے، جمہوریت ایک نظام نہیں ہے، تماشا ہے۔ بلکہ ایک اور نظم میں جا کر اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا، اقبال کی ایک بہت بہترین نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمان میں نمائندے ہیں ہر جگہ سے، اور ابلیس نے پارلیمان کا اجلاس بلایا اور ہر علاقے کے نمائندے سے کہا اپنے علاقے کی رپورٹ دو کہ ہمارے نظام کو کوئی خطرہ تو نہیں، نظام امریت کو اور نظام استبداد کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ ہر علاقے کے لوگوں نے آ کر رپورٹ دی، کسی نے کہا نہ یہاں شہنشاہیت برقرار ہے، امریت برقرار ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ عرب دنیا سے جتنے نمائندے تھے انہوں نے آ کر شیطان کو مطمئن کیا کہ یہاں تیرے نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں امریت اپنے زوروں پر ہے، مضبوط ہے، جڑیں اس کی راسخ ہیں، کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک دو خطوں سے لوگ آئے نمائندے ابلیس کے، انہوں نے آ کر خطرے کا اظہار کیا۔ روسی نمائندہ آیا اور اس نے کہا کہ روس میں خطرہ ہے، شہنشاہی نظام کو خطرہ ہے۔ کہا کیا خطرہ ہے؟ کہا اس لیے کہ وہاں سوشلزم کی بات ہوتی ہے، مصداقیت کی بات ہے، مساوات کی بات کرتے ہیں۔ شیطان نے ڈانٹ کے اس کو بٹھا دیا کہ بے وقوف، سوشلزم سے امریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ در حقیقت یہ بھی ایک دھوکا ہے، یہ بھی ایک فراڈ ہے یہ۔ پھر اس کے بعد یورپی نمائندہ آیا، جمہوریت کا نمائندہ، کہا کہ سب سے بڑا خطرہ آمریت کو جمہوریت کی طرف سے ہے، ڈیموکریسی سے ہے۔ شیطان نے اپنے اس نمائندے کو، اپنی پارلیمان کے نمائندے کو ڈانٹ پلائی کہ شیطان کا نمائندہ اور اتنا احمد یہ نہیں ہو سکتا، شیطان کے نمائندے کو تیز ہونا چاہیے، چالاک ہونا چاہیے۔ کہا پاگل، دیوانہ، تو جمہوریت کو دیکھ کر گھبرا گیا، تو جمہوریت کو دیکھ کر گھبرا گیا، تو نے یہ نہیں دیکھا اس لبادہ جمہوریت کے نیچے ذرا جھانک کے دیکھتا کہ نیچے کیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ جمہوریت وہ لبادہ ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے سیا ہے اور سی کر آمریت کے تن پہ چڑھا دیا ہے، بس یہ درواقع وہی آمریت ہے، لباس اس کا بدل گیا ہے اور یہ لباس بھی شیطان نے خود بنا کے چڑھا دیا ہے۔ کہا اس سے بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ آج ہمیں جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جمہوریت میں عوام کا رول ہوتا ہے نا، آج کی جمہوریت جو امریکہ ٹھونس رہا ہے پوری دنیا کے اوپر، اس جمہوریت کا معنی یہ ہے، یعنی لوگوں کو جتنا بیوقوف بنا سکتے ہو بناؤ، یہ جمہوریت ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے نظام کا نام جمہوریت ہے، لوگوں کی گردنیں مارنے کا نام آمریت ہے، اور ان کو بیوقوف بنانے کا نام جمہوریت ہے۔ اس میں ذرا برابر عوام کا رول نہیں ہے۔ امام خمینی نے آ کر ملتوں کو متوجہ کیا، اقوام کو متوجہ کیا کہ مشکل یہ رہی ہے کہ عوام کا کبھی بھی اپنی مملکت کی تقدیر میں کوئی رول نہیں رہا، اپنی تقدیر میں عوام کا کوئی رول نہیں رہا۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے ایک قوم کے ساتھ، ایک ملت کے ساتھ، کہ جب ایک قوم بے دست و پا ہو جائے، ہاتھ بند جائیں، مجبور ہو جائے اور دوسروں کے رحم و کرم پر چلی جائے، وہ قوم جو دوسرے کے رحم و کرم پر ہو جائے، جو دیکھتی رہے کھانے کے لیے کسی اور کا منہ دیکھتی رہے، جو پہننے کے لیے کسی اور کا ہاتھ دیکھتی رہے، جو اپنی معیشت کے لیے کسی اور کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتی رہے، جو اپنی عزت و استقلال کے لیے کسی اور سے بھیک مانگتی رہے، اس قوم کو خدا کبھی بھی عزت کے دن نہیں دکھاتا۔ اس قوم کے مقدر میں ذلت آ جاتی ہے۔ پہلے جتنے زمانے گزرے، ان زمانوں میں کہیں عصر استبداد تھا، کہیں عصر استکبار تھا، کہیں عصر آمریت تھا، کہیں پر عصر فراڈ تھا، فریب تھا، جہاں پر عوام کو دھوکہ دیا گیا۔ امام نے جس عصر کی بنیاد ڈالی عزیزان، حتیٰ اس عصر میں حکومتوں کا بھی کوئی رول نہیں ہے، حکومتوں کا بھی کوئی رول نہیں ہے، حکومتیں فقط عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ امام اس بات کے معتقد تھے کہ جب تک عوام اپنی زمام خود نہیں سنبھال لیتے، جب تک لوگ اپنے مالک خود نہیں بن جاتے، جب تک اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتے، یہ لوگ جو ان پر مسلط ہیں، ان کا سہارا لے کر کبھی بھی سکھ کا دن نہیں دیکھ سکیں گے۔ عصر امام عصر حکومت نہیں ہے، عصر ملت ہے۔ امام نے خود فرمایا تھا یہ عصر حکومت ہا نہیں، یہ عصر ملل ہے، عصر ملت ہا ہے۔ ملتوں کو اٹھنا چاہیے، ملتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے، اقوام کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیں عزیزان، آپ اسلام کی تعلیمات کو غور سے پڑھیے۔ الحمدللہ اہل علم یہاں تشریف فرما ہے اور علماء یہاں تشریف فرما ہے، آپ آگاہ ہیں اسلام کی تعلیمات سے۔ کوئی آیت، کوئی روایت، کوئی مضمون ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ جہاں پر ملتوں کی تقدیر حکومتوں کے ہاتھ میں دی گئی ہو۔ ملتوں کی تقدیر ملتوں کے ہاتھ میں ہے، بلکہ حکومتوں کی تقدیر ملتوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب حکومت کی تقدیر ملت کے ہاتھ میں ہو، یہ حکومت درست رہتی ہے، لیکن جب ملت کی تقدیر حکومت کے ہاتھ میں آ جائے، یہ ملت کبھی بھی سکھ کا دن نہیں دیکھ سکتی۔ پاکستان جب سے بنا حکومتیں آئیں، کبھی آمریت، کبھی فوجی آمریت، کبھی سول آمریت، کبھی جمہوری تماشا، کبھی ڈکٹیٹر، کبھی کودتا، کبھی کیا۔ آج تک پاکستان کی قوم نے پاکستان میں کوئی رول ادا نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان کا، سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہمیشہ سرکس بازوں نے آ کر سرکس لگایا، سیاسی ملت نے تالیاں بجائیں، ملت نے تماشا دیکھا، ملت نے داد دی ان سرکس والوں کو۔ یہ سیاسی سرکس رہا ہے، سیاسی نظام نہیں ہے، یہ سیاسی سرکس ہے جو اس میں ملک کے اندر رائج ہے۔ عوام، امام نے عوام کو یہ بتایا کہ سیاسی سرکس سے باہر آؤ۔ یہ سیاسی سرکس کے جانور جنہیں شیطانی موروں نے تربیت کیا ہے، سرکس میں سرکس دیکھا ہوا ہے آپ نے، پاکستانیوں کے لیے تفریح کا ایک ہی ذریعہ ہے، سرکس دکھاتے ہیں جا کر، جس میں چند جانور ہوتے ہیں سدائے ہوئے، چند انسان ہوتے ہیں، کوئی کنویں کے اندر موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، کوئی اور کرتب دکھا رہا ہوتا ہے، چند کرتب انہوں نے سکھائے ہوتے ہیں، اور ہم جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سرکس میں تماشا دیکھ کے، ٹکٹ لے کے، پھر اپنا غم غلط کر کے، دل بہلا کے، خستگی دور کر کے، تھکاوٹ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سرکس ہے جو ہم تفریح کے لیے دیکھ کر آ جاتے ہیں۔ حقیقت میں پاکستان کے اندر جو تماشا کھیل مچا ہوا ہے، یہ سرکس ہے، یہ سیاسی سرکس ہے۔ اس سیاسی سرکس میں امریکہ کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کا کام ہی تیسری دنیا کے لیے سرکس کے مورے تیار کرنا ہے۔ ایک یونیورسٹی امریکہ میں، آپ جتنے سیاستدان ہیں، تیسری دنیا کے جتنے سیاستدان ہیں، سیاسی پارٹیوں کے سربراہ، خواہ فوجی ہوں یا غیر فوجی، اس یونیورسٹی میں پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ وہاں سے پڑھے بغیر ان کو نہیں دی جاتی حکومت۔ اگر خود حکمران پڑھا نہ ہو، پڑھا ہوا نہ ہو، اس کے مشیر ضرور پڑھے ہوئے ہونے چاہیے وہاں کے۔ اس یونیورسٹی کا کام تعلیم دینا نہیں ہے، سرکس کے مورے تیار کرنا ہے، سرکس کے جانور تیار کرنا ہے، کرتب سکھانا ہے۔ ان کو کرتب سکھاتے ہیں اور وہ آ کر ہر ملک کے اندر اس کی تقدیر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سرکس دکھاتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں بس تماشا دیکھو اور تالیاں بجاؤ۔ ہر الیکشن میں نئی ٹیم آتی ہے سرکس کی، نئی ٹیم لاتے ہیں اور آپ کو آ کر کہتے ہیں یہ نئی ٹیم آئی ہے سرکس کے، اس کا تماشا دیکھو تم۔ ہم بھی ووٹ دے کے خوش ہوتے ہیں، ہم نے الیکٹ کیا ہے۔ کس بات کا الیکٹ کیا ہے؟ آپ الیکٹ نہ کرو، ایک سمے بالکل الیکٹ نہ کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آپ کے الیکٹ کرنے سے آتے ہیں یہ برسر اقتدار؟ نہ، یہ سرکس کے گھوڑے، یہ سرکس کے اونٹ، یہ سرکس کے بندر، یہ سرکس کے بندر ہیں جنہیں اس جگہ پر تیار کیا گیا بندر ناچ دکھانے کے لیے، اور ساتھ خود ڈگ ڈگی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بندر تربیت کیسے ہوتا ہے۔ بندر کی تربیت کا فارمولا اگر کسی دن کرنا چاہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد، کوئی کام نہیں ہوتا نا، وہ کہتے ہیں جاب ڈھونڈ رہے ہیں۔ بندر اگر لیں، بندر کو، جوان بندر کبھی نہیں لینا، نہ بوڑھا بندر، چونکہ بوڑھا بندر بھی بوڑھے طوطے کی طرح نہیں سیکھتا، پڑھتا نہیں ہے۔ بندر کا چھوٹا بچہ وہ لیں، اس کو سکھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو بندر تربیت کرتے ہیں، بندر کا چھوٹا بچہ لیتے ہیں، ساتھ کتے کا چھوٹا بچہ لے کر آتے ہیں، پلہ، کتے کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا چند دن کا، اس کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تربیت بندر کی کرنی ہوتی ہے، کتے کا بچہ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کتے کے بچے کی ایک نفسیات ہے کہ اس کو تھوڑا سا تھپکی بھی دو، وہ بولتا بہت زیادہ ہے، فریادیں بہت کرتا ہے، شور بہت مچاتا ہے۔ آپ اس کے قریب پاؤں مارو زمین پر، زور سے وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ کسی نے ظلم کر دیا اس کے اوپر۔ دیکھا ہوگا نا کتے کے بچے کو چونکتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے دیکھا ہے نا، کتنا دکھیا روتا ہے وہ، ایسے لگتا ہے جیسے اس پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ بندر کے بچے کو لا کر بٹھاتے ہیں، کتے کے بچے کو مارتے ہیں، کتے کے بچے کو جب مارتے ہیں وہ چیختا ہے، بندر کا بچہ ڈرتا ہے دیکھ کر اس کو، اور یہ کئی دن یہ پروسیس جاری رہتا ہے۔ آخر میں، آخری دن جس دن تربیت کامل ہوتی ہے، وہ بندر کے بچے کے سامنے خنجر لے کر کتے کے بچے کا سر کاٹتے ہیں۔ کتے کے بچے کا سر کاٹ کے پھر خنجر اس تھیلے میں ڈال دیتے ہیں بندر کے بچے کے سامنے۔ یہ بندر نچانے والے، آپ دیکھیں ان کے پاس تھیلا ہوتا ہے، جب بھی بندر کو کوئی آرڈر دیتے ہیں اور بندر نہیں کرنا چاہتا وہ کام، تو وہ تھیلے میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ وہ بندہ جو ہی ہاتھ تھیلے کی طرف بڑھاتا ہے، بندر پھر فوراً کلابازیاں کھانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس تھیلے کے اندر وہ خنجر ہے جس خنجر سے اس کتے کے بچے کا گلا کاٹا گیا، اور اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میرا بھی وہی حشر ہوگا۔ لہذا جو حکم ہوتا ہے بندر کا بچہ، سرکس کا بچہ، وہ بجا لاتا ہے۔ وہ یہی قانون انہوں نے سیاسی موروں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یوں نہیں کہ اس یونیورسٹی میں بٹھا کر ان کو فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں، ایڈمنسٹریشن پڑھاتے ہیں، کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں، نہ، ان کی بلا سے لگے ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے، ان کی بلا سے پولیٹکس کیا ہوتی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ لکھا کیسے، جیسے اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں اس کے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ان کو کیا کرتے ہیں، وہاں پر فلمیں دکھاتے ہیں۔ کس کی فلمیں؟ اس یونیورسٹی میں بٹھا کر ان کو فلمیں دکھاتے ہیں۔ کس کی فلمیں؟ ان سیاستدانوں کی جن کو عبرتناک طریقے سے انہوں نے مارا ہے، صدام کی فلمیں، صدام کی فلمیں۔ میں آپ کو حقیقی واقعہ بتاتا ہوں، فرضی واقعہ نہیں، حقیقی واقعہ، کہ جب لیبیا نے، لیبیا کا یہ پاگل حکمران قذافی، دیوانہ، جو رسمن دیوانہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پاگل ہے یہ، ایک پاگل نے 42 سال حکومت کی ہے قوم پر، یہ بھی عجیب دنیا کا واقعہ ہے۔ اس شخص نے وہ عرب لیڈر بننے کے لیے، افریقہ کا لیڈر بننے کے لیے، اس کو بڑا شوق ہے ہیرو چیمپئن بننے کا، اس نے بہت کچھ اقدامات کیے، تین ملکوں کے سفیر، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا سفیر آئے فلم لے کر صدام کی، صدام کو جس طرح بل سے نکالا، پھر اس کو پھانسی دینے کی فلم، اور یہ ساری فلم آ کر انہوں نے قذافی کو دکھائی کہ اگر ہماری بات نہ مانی تم نے تو تمہارا یہ حشر ہوگا۔ قذافی نے اپنا پورا ایٹمی پلانٹ میز کرسیوں سمیت اٹھا کے کشتی میں رکھ کے ان کو دے دیا، یہ میرا یہ حشر نہیں کرنا آپ، توجہ فرمانا، قذافی کو ڈرا کر وہی فلم لے کر یہ تینوں سفیر تہران آئے، تینوں سفیر تہران آئے، تہران میں آ کر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اہم مذاکرات کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی مذاکرات کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ جب مذاکرات حال میں پہنچے ٹیبل ٹاک پر تو انہوں نے مووی نکالی، کہا کہ آپ کے پاس پروجیکٹر ہوگا، مووی ایک دکھانا چاہتے ہیں، پریزنٹیشن دکھانا چاہتے ہیں، کیا ہے؟ انہوں نے فلم چلائی وہی صدام والی، کہا کہ دیکھو یہ ہم یہ حشر کرتے ہیں آخر میں لوگوں کا، تو آپ بھی ہماری بات مان جاؤ ورنہ یہ کام ہمارے تمہارے ساتھ بھی کر دیں گے۔ وہ فلم دیکھ لی انہوں نے، انہوں نے وہ فلم لے کے اپنی بیگ میں ڈالی اور کہا کہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ ایرانی ٹیم نے کہا کہ نہیں ابھی تو مذاکرات آدھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی فلم ہمیں دکھائی ہے، ہماری فلم نہیں دیکھی، ہماری نہیں دیکھی تم نے۔ انہوں نے فلم منگوائی وہی امریکی جاسوسوں کی، امریکی سفارتی عملے کی، جو اسٹوڈینٹس نے جن کو انقلاب کے دوران پکڑ لیا تھا، یرغمال بنایا تھا، وہ فلم پوری نکال کر ان کو دکھائی کہ ہمارے ملک میں جو آئے ہم یوں کرتے ہیں اس کے ساتھ، اب مذاکرات ختم ہو گئے۔ یہ فلم، یہ فلم انہوں نے دکھائی، یہ طریقہ ہے ان کا ڈرانے کا، یہ مورے، سرکس کے مورے تیار کر کے ہر ملک کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، ہر ملک کے اوپر۔ ابھی جو بدلے ہیں انہوں نے، چونکہ یہ بعض بوڑھے ہو چکے تھے، حسنی مبارک بوڑھا ہو چکا تھا، تقریباً 82 سال کا ہو گیا ہے یہ، اب اس میں نہیں ہے وہ سرکس کا کلابازیاں کھانے کی، وہ نہیں ہے اس کے اوپر صلاحیت، ابھی رسی ٹپک اس کو پھلانگنی ہوتی ہے، لاٹھی پہ چڑھنا ہوتا ہے، ستون سے لٹکنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، ایک بوڑھے میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ لہذا جہاں جہاں دیکھا مورا ناکارا ہو گیا وہاں پر بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ، اور پاکستان آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح یہاں سرکس کے مورے تیار کر کے پھر قوم کو کہتے ہیں کہ یہ تماشا دیکھو، ان کا یہ جمہوری جانور ہیں، ان کا تماشا دیکھو، کبھی کوئی دھرنا کدھر دیے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کیا کر رہا ہوتا ہے، کبھی کیا بیان دے رہا ہوتا ہے، باہر امریکہ کے خلاف بیان دے کے سیدھا سفیر کے گھر میں جا کر اس کے ساتھ ڈنر کرتے ہیں، یہ مصدقہ باتیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، افواہیں نہیں ہیں، سب جاتے ہیں اس کے گھر میں جا کر ڈنر کھا کے پھر اس سے پوچھتے ہیں اب اگلا قدم کیا اٹھائے۔ امام نے فرمایا کہ یہ سرکس کے حیوانوں کے چنگل سے نکلو باہر، یہ جو تمہارے لیے مورے تیار کر کے باہر سے بھیجے جاتے ہیں، ملتوں کو احساس کرنا چاہیے احساس غیرت، ان کے چنگل سے باہر نکلو، اور اقوام اپنی زمام خود سنبھالیں، ملتوں کی حاکمیت کا زمانہ ہے، اقوام کی حاکمیت کا زمانہ ہے، یہ عصر عصر ملت ہا ہے، عصر اقوام ہے۔ عزیزان، جس جس سرزمین پر امام کا یہ پیغام پہنچا اور ملتوں کے اندر خودی پیدا ہوئی، وہی خودی جو اقبال چاہتے تھے، اقبال جو خودی چاہتے تھے وہ غاروں والی خودی نہیں ہے، وہ خودی نہیں جو چلوں میں انسان کو حاصل ہوتی ہے، چلوں میں خودی نہیں ملتی کبھی بھی انسان کو، خودی کو اگر تلاش کرنا ہے، خودی کا راستہ وہی ہے جو اقبال نے بتایا ہے۔ خودی سے مراد یعنی اپنا اسلامی تشخص پیدا کرو، اپنی اسلامی شخصیت پیدا کرو، جس دن مسلمانوں کو اسلامی شخصیت حاصل ہو گئی اس دن ان کو خودی مل گئی، اور جس دن ان کو خودی مل گئی، اقبال کیا کہتے ہیں، جس دن تمہیں خودی مل گئی اس دن تمہیں خدائی مل گئی، خودی کے اندر خدائی کا راز موجود ہے، اس تشخص کے اندر خدائی کا راز موجود ہے، اپنا تشخص پیدا کرو۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، وہ کام جو خود کرنے کے ان کا بھی مطالبہ کرتے ہیں ہم. مطالبات مطالبات مطالبات. وہ کام جو ہمیں خود کرنے کے ہیں وہ ہم مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ ان چیزوں کا نہیں کیا جاتا جو ہمارے اپنی ذمہ داریاں ہیں, جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں, جو ہمارے فرائض و ذمہ داریاں ہیں. ایرانی قوم اس کے اندر یہی پہلے احساس تھا کہ وہ قوم تھی جو ہر چیز کا مطالبہ کرتی تھی, حکومت یہ کرے, حکومت یہ کرے, حکومت یہ کرے. امام نے آ کر کہا کہ یہ سارے کام جو تم مطالبہ کر رہے ہو یہ سب کام تمہارے اپنے کرنے کے ہیں. حتیٰ آج سنیے ذرا غور سے اس جملے کو سنیے, حتیٰ وہ کام جو آج ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام عصر آ کر وہ کام کریں گے, وہ در حقیقت امام کے نہیں امتوں کے کام ہیں, وہ امتوں کے کام ہیں. جس دن امتوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی صاحب عصر بھی آ جائیں گے. وہ غیر ذمہ دار امت میں نہیں آتے. وہ قوم جو اپنے کام بھی چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہو, ایسی قرآن نے ذکر کی ہے ایسے نمونے. بنی اسرائیل کا نمونہ قرآن نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ جو اپنے کام بھی نہیں کرتے تھے. موسیٰ کو کہتے تھے اے موسیٰ ہمارے کام بھی آپ کریں. موسیٰ کو کہتے تھے کبھی ہمیں من و سلوہ لا کے دو, موسیٰ من و سلوہ لا کے دیتے. پھر اس کے بعد کہتے کہ موسیٰ اب ہمیں منڈی سے جا کر یہ چیزیں لا کر دو, اب ہمیں لہسن لا کے دو, اب ہمیں پیاز لا کے دو, اب ہمیں کھیرے لا کے دو, اب ہمیں فلاں لا کے دو. قرآن کی آیت ہے نا, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ مِمَّا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا. اے موسیٰ پروردگار کو کہو یہ چیزیں ہمارے لیے لا کر آئے. آخر موسیٰ تمہارے لیے کھیرے اور ٹماٹر لانے کے لیے خدا نے بھیجا تھا, یا موسیٰ کو خدا نے تمہیں فرعون کے چنگل سے نکال کر حکومت الہی قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ کھیرے اگانا تمہارا اپنا کام ہے, پیاز ٹماٹر اگانا تمہارا اپنا کام ہے, انبیاء کا کام نہیں ہے. آج اپنی دعاؤں کو سمجھو, غور کرو. وہ دعائیں جو آپ مانگتے ہو اللہ سے, وہ ساری چیزیں جو آئمہ سے طلب کرتے ہو وہ آپ کے اپنے کرنے کے کام ہیں سارے. وہ جن کے مطالبے کرتے ہو وہ آپ کے اپنے کرنے کے کام ہیں سارے. پہلے ہم دیکھیں مطالبہ کس کا کرتے ہیں. امام خمینی نے آ کر ملتوں کو ملتوں کے فرائض بتائے. یہ عصر عصر اقوام ہے, یہ عصر عصر ملت ہے. جو ملت بڑھ کر زمانے کی زمام سنبھال لے گی وہ ملت سرفراز ہے, لیکن جو ملت بیٹھی رہے گی اور دوسرے مورے سرکس کے آ کر اس کی تقدیر پر مسلط رہیں گے, خدا اس ملت کو کبھی عزت نہیں دے گا. عزیزان ہم مطالبے وہ کریں جو ہمارے کام کرنے کے کام نہیں ہیں, حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں, لیکن وہ کام جو خود ہمارے کرنے کے ہیں ان کے مطالبے نہیں کرنا. وہ کام خود اٹھ کے بجا لانے ہیں. اس عصر کی زمام ملتوں کے ہاتھ میں ہو, اس عصر کی زمام اقوام کے ہاتھ میں ہو, اس عصر کی زمام مسلمین کے ہاتھ میں ہو. امام سے جو راز پوچھا ایک نمائندہ اس وقت اول انقلاب میں آئے یا پاکستان میں, ان سے کسی نے راز پوچھا کہ انقلاب کا راز کیا ہے. انہوں نے تین جملے بیان کیے اس بزرگ عالم دین نے, اس دنیا سے رحلت کر گئے خدا انہیں رحمت کرے. ان کا یہ فرمانا تھا, ان سے کسی نے پوچھا, مجھے یاد بھی ہے, اہل سنت کے ایک عالم نے ایک ایرانی عالم سے پوچھا تھا کہ آپ جو انقلاب لائے ہو یہ انقلاب کیسے, اس کا راز کیا ہے, رمز کیا ہے. انہوں نے تین جملوں پر وہ رمز بتائی, قمنا واقمنا واستقمنا, قمنا واقمنا. ہم نے قیام کیا, ہم نے ملتوں سے قیام کروایا, ہم نے خود قیام کیا, ہم نے ملت سے قیام کروایا اور قیام کر کے پھر اس پر استقامت دکھائی. یہ ہماری کامیابی کا راز ہے. امام خمینی ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے. عزیزان ایک آیت ہمیشہ امام خمینی تلاوت کرتے تھے, ہر خطبے میں تقریباً پڑھتے تھے. پروردگار کا یہ فرمانا ہے, انما اعدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, اے مومنوں اللہ تمہیں ایک وصیت کرتا ہے, ایک نصیحت کرتا ہے. کس بات کی نصیحت کرتا ہے؟ کہ اگر ایک ہو تو بھی قیام کرو, اگر دو ہو تو بھی قیام کرو. ان تقوموا للہ مسنا و فرادا، اگر دو ہو تو بھی قیام کرو، اگر ایک ہو تو بھی قیام کرو. یہ روح جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، ہم اتنی تعداد میں موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں. لبنان میں حزب اللہ میں سارے شیعہ نہیں ہیں، سارے لبنانی حزب اللہ میں نہیں ہیں، یہ پہلے ذہن میں رکھیے گا، سارے لبنانی حزب اللہ کا جز نہیں ہے، حتیٰ سارے شیعہ بھی حزب اللہ میں نہیں ہیں. شیعوں کی کئی پارٹیاں ہیں لبنان کے اندر، دو بڑی معروف ہیں، ایک عمل اور ایک حزب اللہ. عمل بھی اتنی مضبوط پارٹی ہے جتنی حزب اللہ. چند ہزار جوان حزب اللہ کے اندر مطالبات چھوڑ دیے، لبنانی حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، یو این او سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، یورپی یونین سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، امریکہ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، اسرائیل سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ کل تک فلسطینیوں کو یہ سکھایا گیا تھا کہ فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کرو، صہیونزم سے مطالبہ کرو، امریکہ سے مطالبہ کرو، یورپی یونین سے مطالبہ کرو. عرب وغیرہ عرب مل کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کرتے رہے، جب تک مطالبہ کرتے رہے آزادی اتنی دور سے دور تر ہوتی گئی. لیکن امام خمینی نے آ کر بتایا حماس کو کہ یہ طریقہ نہیں ہے آزادی ہے فلسطین کا، جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، وہ تمہاری اپنے کرنے کا کام ہے. فلسطین کی آزادی کا مطالبہ نہ کرو، اٹھ کر فلسطین کو آزاد کراؤ. قدس کی آزادی کا مطالبہ نہ کرو، اٹھ کر قدس کو آزاد کراؤ. آپ توجہ کریں، جس دن سے یہ راہ شروع کی انہوں نے، اب قدس کی آزادی کے امکانات پیدا ہو گئے. چند دن قبل آپ نے شیطان اکبر کے پریزیڈنٹ کی تقریر سنی، آپ نے اوباما کی، کیا تقریر کی اس نے؟ کہ اسرائیل کو واپس 1967 کی سرحدوں پر چلا جانا چاہیے. یہ تقریر پہلے نہیں کیا کرتے تھے، یہ کیوں کرتے ہیں ابھی؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ فلسطینی بغیر فلسطین کے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ کل تک فلسطینی ہم سے فلسطین مانگتا تھا، اس لیے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے کہ کل تک فلسطینی ہم سے فلسطین مانگتا تھا، آج فلسطینی اٹھ کر فلسطین ہم سے چھینتا ہے. قدس لینے سے حاصل ہوتا. ہم پاکستان میں ہمیں یہ سکھا دیا گیا، یہ بھی مطالبہ کرو، تحفظ کا مطالبہ کرو، دفاع کا مطالبہ کرو، اس چیز کا مطالبہ کرو، اس کا مطالبہ کرو. آخر کس سے مطالبہ کرو؟ عموماً ہم مجالس کرتے ہیں، مطالبہ حکومت سے کرتے ہیں، نہیں ہمیں پروٹیکشن دی جائے، فوج سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں تحفظ دیا جائے، آئے دن جلوس نکالتے ہیں یہ فوج سے کہ یہ کام کرو، پارا چنار کا راستہ کھولو. فوج سے اپنا میران بیس نہیں بچ رہا، جی ایچ کیو نہیں بچایا جا رہا اسے، جن سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں. پہلے تھا، پہلے یہ فوج اس ملت کو بچانے کے قابل تھی، لیکن آج اس ملت نے فوج کو بچانا ہے، اس ملت نے عوام نے بچانا ہے. پولیس کو بھی بچاؤ، پولیس کا بھی تحفظ کرو، فوج کا بھی تحفظ کرو، ملک کا بھی تحفظ کرو، ریاست کا بھی تحفظ کرو، وطن کا بھی تحفظ کرو، اور اس کی ناموس کا بھی تحفظ کرو.
قرآن کا دشمن
امریکہ،
ایران کا دشمن
امریکہ،
ہم سب کا دشمن
امریکہ،
پاکستان کا دشمن
امریکہ.
امریکہ کا جو جار ہے
قطار ہے، قطار ہے
امریکہ کا جو جار ہے
قطار ہے، قطار ہے.
عزیزان، امام خمینی نے یہ راستہ بتایا. آئے دن ہم سنتے ہیں پاکستان کو ایک امام خمینی کی ضرورت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام خمینی کا کام، امام خمینی آتے ہی سیدھا جاتے ہیں منڈی میں اور جا کر پیاز سستے کر دیتے ہیں، ٹماٹر سستے کر دیتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ختم کر دیتے ہیں. نہ عزیزان، امام خمینی اس چیز کا نام نہیں، ہم نے غلط پہچانا ہے. اگر ہمیں پتہ چل گیا یہ خمینی کیا ہے، کبھی نام بھی نہیں لیں گے خمینی کے آنے کا، چونکہ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایک بروکر کی ضرورت ہے جو کچہریوں سے ہمیں آزاد کرائے، جو جیلوں سے ہمارے بچے آزاد کرائے. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے نا، کہتے ہیں لیڈر چاہیے، رہبر چاہیے. کس لیے چاہیے؟ جی جیلوں سے بندے آزاد کرائے، کیس ختم کرائے، ویزے لے کے دے، ایڈمیشن کروا دے، پروموشن کروا دے، اور چیزیں سستی کرا دے، لوڈ شیڈنگ ختم کرا دے، اور روزگار دلوا دے. انہی چیزوں کے لیے ہم خمینی مانگتے ہیں نا. خمینی ہے کس چیز کا نام؟ خمینی جب لیڈر بن کر ابھرے، چلتے پھرتے خوبرو خوبصورت جوان، میری بات کی تصدیق کے لیے آج ہی اٹھ کے چلے جاؤ تہران اور قوم اور دیگر شہروں میں جا کر، وہاں پر کچھ گلزار ہیں، گلستان، وہ گلزار پھولوں کے نہیں ہیں، وہ گلزار قبروں کے گلزار ہیں، شہداء کی قبروں کے گلزار ہیں، ان قبروں کے اوپر تصویریں لگی ہوئی ہیں، خدا شاہد ہے، ایک ایک جوان کو دیکھو، اتنا حسین و خوبصورت جوان ہے، اتنا حسین و خوبصورت جوان ہے کہ اس کی جوانی پہ رشک آتا ہے، ایک نہیں لاکھوں جوان، لاکھوں جوان جو اپنی ماؤں کا سہارا تھے، اپنے باپ کا سہارا تھے، اپنی ماؤں کا ناز تھے، اپنی بہنوں کا ناز تھے، یہ سارے جوان خمینی نے آ کر کیا کیا، نہ صرف زندانوں سے ان کو آزاد نہیں کرایا، جیلوں سے ان کو آزاد نہیں کرایا، بلکہ یہ چلتے پھرتے گلی کوچے میں گھومتے ہوئے ان کو قبرستان شہداء میں خمینی نے پہنچا دیا۔ خمینی اس چیز کا نام ہے، آپ کہتے ہو پاکستان میں خمینی آ جائے، سوچ کے کہا کرو یہ پاکستان میں خمینی آ جائے۔ امام خمینی نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ انقلاب پیاز اور ٹماٹر اور آلو کا انقلاب نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ آپ سے پیاز مفت ملیں گے، چونکہ کچھ لوگوں نے اوائل انقلاب میں یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ اب تو انقلاب آ گیا ہے، اب تو ہر چیز فری میں ملے گی۔ امام نے فرمایا نہ، شاید یہ جو مل رہا ہے یہ بھی نہ ملے تمہیں، یہ جو مل رہا ہے یہ بھی نہ ملے تمہیں۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان آزادی اور عزت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، آزادی اور عزت کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ جو قوم عزت کی قیمت ادا کر سکے خدا اس کو عزت ادا کرتا ہے، جو قوم عزت کی قیمت ادا نہ کر سکے وہ کبھی عزیز نہیں ہوتی۔ امام ملتوں کو راستہ بتا کے گئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہیں، ہے نا، مانتے ہیں نا سب علی مشکل کشا ہیں یا نہیں ہیں، ہے نا مشکل کشا۔ خوب اب مشکل کشا کے ماننے والوں کی ذرا مشکلات دیکھو کتنی ہیں، کوئی ہیں یا نہیں ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ جس کو مانتے مولا مشکل کشا اور پیروکار مشکلوں میں ڈوبے ہوئے، خوب یہاں انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہانی کیا ہے، یا وہ مشکل کشا نہیں ہیں یا تمہارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مشکل کشا نہیں ہیں، وہ تو یقیناً مشکل کشا ہیں، لگتا ہے ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ علی وہ مشکل کشا نہیں ہیں جو کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں کہ امت مشکلوں میں پڑ جائے، مشکلوں میں پڑنے کے بعد پھر مجھے پکارے اور پھر میں آ کر اس کی مشکل کو حل کروں، نہ عزیزان، علی وہ مشکل کشا ہے کہ ابھی ہم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی مشکل بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اسی وقت سے پہلے سے اعلان کر کے چلے گئے کہ دیکھو میرے بعد آنے والی قوم کو یہ مشکلات پیش آئیں گی، اور جب وہ مشکلات پیش آئیں جو تھے رے رائے حل ہے اس کا، مشکلیں بھی بتا گئے، مشکلوں کا رائے حل بھی بتا گئے، ان مشکلات کا رائے حل۔ ہم جاتے نہیں اس رائے حل کی طرف، آپ اپنی مشکلات کا رائے حل خود ہیں۔ علی مشکل کشائی کرتے ہیں کس طرح سے، اگر گرا لگ جائے تو علی نہیں کہتے کہ میرے ماننے والے تو آرام سے اے سی کمرے میں بیٹھ، میں یہ گرا کھول کے تجھے دیتا ہوں، نا علی پہلے سے ہی بتا کے چلے گئے ہیں کہ جب کوئی گرا لگے اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک دفعہ ذرا نہجل بلاغہ اٹھا کے دیکھو کس طرح سے علی بتاتے ہیں کہ مشکلات کی گرا کیسے کھلتی ہے۔ امام خمینی نے مشکلات کی گرا اسی رہنمائی سے کھولی جو حسین ابن علی نے بتائی تھی، حسین ابن علی نے امت کی مشکل کی گرا کھولی اور بتا دیا طریقہ اور فرمایا لکم فیہا اسوہ، اس طریقے سے تم اپنی مشکلات کی گرا کھولو۔ وہ چیزیں جو ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے کرنے کے کام ہیں عزیزان، وہ ہماری ڈیوٹیاں ہیں۔ یہ جس طرح ہم مطالبہ کریں ناشتہ کرو ناشتہ کرو ناشتہ کرو، آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، ہم مطالبہ کریں ناشتہ کرواؤ ناشتہ کرواؤ، مجھے ناشتہ کروایا جائے، اب کرو ناشتہ، یہ آپ کا اپنا کام ہے۔ اب مطالبہ شروع کر دیں ہمیں نہلایا جائے، ہمیں گرمی لگ رہی ہے ہمیں حمام لے جاؤ، اب یہ مطالبہ تو کی چیز نہیں ہے، خود چلے جو گرمی لگ رہی ہے جا کے نہا لو، یہ آپ کے اپنے کرنے کا کام ہے۔ اب مطالبہ شروع کر دیں اے حکومت ایو الناس ہم سے نماز پڑھوائی جائے، اب نماز آپ کا فریضہ، اٹھ کے پڑھنا شروع کر دو آپ. جن جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے کرنے کے کام ہیں. یہی راز تھا، یہ رمز تھا جو امام خمینی نے بتایا. اس ملت کو سمجھ میں آیا اور انہوں نے وہ رمز استعمال کر کے اپنی مشکلات حل کر لی. اور اب باری ہے عزیزان دوسری قوموں کی، اب اس قوم کی باری ہے، پاکستانی قوم. میں یہ تھوڑا سا جو طالب علمانہ مطالعہ ہے امام خمینی کے مکتب کے بارے میں اور اپنی قوم کے بارے میں، پاکستانی قوم کے بارے میں، یہ بات اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں. بہت ساری قوموں کو دیکھنے کا موقع ملا، کچھ قوموں کے اندر زندگی گزارنے کا موقع ملا. امام خمینی کے مکتب کے لیے بہترین قوم ملت پاکستان ہے، بہترین قوم ملت پاکستان ہے. لیکن اقبال کی بقول بہترین قوم ہے لیکن ذرا نم کی کمی ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. وہ نم کمی ہے، وہ نم اگر آ جائے پاکستانی ملت نہ خود آزاد ہو سکتی ہے بلکہ جتنی بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قومیں ہیں ان سب کو آزاد کرا سکتی ہے. قدس پاکستانی آزاد کرا سکتے ہیں، آج کشمیر بھی نہیں کرا سکے. کیوں نہیں کرا سکے؟ چونکہ خود غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں. غلام دوسرے غلاموں کو، قیدی دوسرے قیدیوں کو آزاد کرا رہے ہیں. قیدی کس طرح کسی قیدی کو آزاد کرا سکتے ہیں؟ ڈوبتا ہوا کس طرح کسی ڈوبتے کو آزاد کرا سکتا ہے؟ پہلے خود آزاد ہوں، پہلے خود آزاد ہوں، یہ نم آ جائے. اس نم کا نام ہے بیداری، اس نم کا نام ہے شعور، اس نم کا نام ہے بصیرت. جس دن یہ نم بصیرت آ گئی، جس دن نم بیداری آ گئی، جس دن نم شعور آ گئی، یہ زرخیز مٹی فصل اگانا شروع کر دے گی. یہ بہت زرخیز مٹی ہے، اس زرخیز مٹی میں جو بیج بوئیں وہ اگتا ہے. دہشت گردی کا بیج بویا گیا بہترین ہوگا، فرقہ واریت کا بیج بویا جاتا ہے بہترین اگتا ہے، تفرقے کا بیج بویا جاتا ہے بہترین اگتا ہے، فتنے کا بیج بویا جاتا ہے بہترین اگتا ہے. زرخیز زمین کی یہ خصوصیت ہے، اس کے اندر اگر آپ گندم ڈالیں گندم اگتی ہے، پولی ڈالو پولی اگتی ہے، جو ڈالو وہی اگتا ہے. ہم بیٹھے ہوئے استخارے کرتے رہے، ہم بیٹھے ہوئے مطالبے کرتے رہے، دوسروں نے آ کر اپنا بیج بھی بو دیا اور فصل بھی اگا لی. ضرورت ہے بیداری کا بیج، شعور کا بیج و بصیرت کا بیج جو امام خمینی نے اس قوم کے اندر بویا اور فصل بھی کاٹی. وہ دن دور نہیں عزیزان انشاءاللہ جب ملت پاکستان بیدار ہوگی، شعور آئے گا اس کے اندر، اس شعور کے نتیجے میں اتحاد بھی آئے گا. آج ہم کتنا روتے ہیں اتحاد نہیں، وحدت نہیں. وحدت کیسے ہے جب تک شعور نہیں ہے؟ وحدت کیسے ہے جب تک بصیرت نہیں ہے؟ وحدت کیسے ہے جب تک بیدار نہیں ہے؟ جب غفلت میں ہے وحدت نہیں آ سکتی، اتحاد نہیں آ سکتا. اپنے ہاتھوں سے ملک تباہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نابود کر رہے ہیں، چونکہ بصیرت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بیداری نہیں ہے. اس بیداری کی ضرورت ہے. عرفان کی منزلوں میں پہلی منزل، چونکہ امام عارف بھی تھے، امام خمینی عارف بھی تھے، فقط فقی نہیں تھے، عارف بھی تھے. اور بغیر عرفان کے یہ منزلیں طے نہیں ہو سکتی، یہ یقین جان لیں، بغیر عرفان کے یہ منزلیں طے نہیں ہو سکتی. لیکن امام خمینی کا عرفان غاروں اور چلوں والا عرفان نہیں تھا، مریدوں والا عرفان نہیں تھا، اور شیرینیوں والا اور چندوں والا اور وہ عرفان نہیں تھا. امام کا عرفان الہی عرفان تھا. عرفان کی پہلی منزل جو عرفاء ذکر کرتے ہیں کہ کہاں سے سلوک اللہ شروع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے، عرفاء ذکر کرتے ہیں پہلی منزل یقظا ہے، بیداری. پہلی منزل یقظا ہے، بیداری. تمام عرفاء ذکر کرتے ہیں پہلی منزل یقظا و بیداری ہے. امام نہ صرف وہ عارف تھے کہ جنہوں نے ملت کو مسائل میں گرا ہوا چھوڑ کر خود قرب خدا حاصل کرنے کی کوشش کی، بلکہ امام کا عرفان انبیاء کا عرفان تھا، آئمہ کا عرفان تھا. امام و نبی کبھی غار میں بیٹھ کر امت کو چھوڑ کر خود تنہا خدا تک نہیں جاتے، بلکہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ اپنی ملت سمیت خدا کی طرف جاؤ. جب ملت سمیت خدا تک جانا ہے تو یہی پہلی منزل ملت کو بھی طے کروانی ہے، بیدار کرنا ہے. بیداری کے بغیر کبھی نیند میں انسان بولتا ہے، کبھی نیند میں انسان چلتا ہے. ہیں ایسے لوگ، دیکھے ہوں گے آپ نے بھی، تجربے میں آئے ہوں گے، جو نیند میں بولتے ہیں اور نیند میں چلتے ہیں. یہ جو نیند میں بولتے اور چلتے ہیں، جب یہ نیند میں بول رہے ہوتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں؟ ان کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. جب نیند میں اٹھ کے چل رہے ہوتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں. تو اگر ایک فرد نیند کے اندر بول رہا ہو ہم پریشان ہوتے ہیں، اگر ایک فرد نیند کے اندر چل رہا ہو ہم پریشان ہوتے ہیں. تو جب ایک پوری قوم، ایک پوری ملت بیداری کے نیند کے اندر بول بھی رہی ہو اور نیند کے اندر حرکتیں بھی کر رہی ہو تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ آج دن کی ہماری ریلیاں کیوں ہمیں فائدہ نہیں دیتی؟ آج دن کے میڈیا کے تبصرے کیوں فائدہ نہیں دیتے؟ اس لیے کہ یہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نیند میں بول رہے ہیں، نیند میں بول رہے ہیں، ہوشیاری میں نہیں بول رہے ہیں. یہ آج دن کی حرکتیں، یہ دھرنے، یہ ریلیاں، یہ سب کیوں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا؟ اس لیے کہ نیند میں سب کچھ ہو رہا ہے. پہلی منزل یقظہ ہے، پہلی منزل بیداری ہے. امام نے ملت کو بیدار کیا، بیدار ملت نے امام کا بتایا ہوا راستہ طے کیا. پہلی منزل بیداری ہے عزیزان. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ دن لائے پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کے اندر و بالخصوص اس خطہ پاکستان کے اندر خداوند اس ملت اسلامیہ کو بیداری عطا فرمائے. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جن مومنین نے زحمت کی ہے یہ مجلس عظیم برپا کی ہے، جنہوں نے شرکت کی ہے، زحمت کی ہے، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، پروردگارہ ان تمام عزیزوں کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، تفرقہ و نفاق ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما. امت مسلمہ ظلم و ستم کا شکار ہے، پروردگارہ ان تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت مظلوم بحرین کو آزادی عطا فرما، ملت مظلوم لیبیا کو آزادی عطا فرما، ملت مظلوم یمن کو آزادی عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو آزادی عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، نا امنی، فرقہ واریت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. تمام پیروان امیر المومنین علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، خصوصاً بحرین میں، پاکستان و پارا چنار میں، ان کے عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم.